آگے دیکھیے اگلی سورت ہے شعرا. شعرا شاعر کی جمع, پوئٹس. اس پارے کی دوسری سورت سورت شعرا ہے جس میں نبیوں کا تذکرہ ہے, اور اس کو ہم ادب کی روشنی میں دیکھیں گے اس پارے کے موضوع کے لحاظ سے. اور شعرا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں, آخری آیات میں اس کا تذکرہ بھی ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین, کہ اس کتاب میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ہر حکم بڑا واضح بیان کیا گیا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں, ذرا سا آپ بھی اس پہ غور کر لیجئے, ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیت نمبر 2 کو, جس میں اللہ کے نبی کی تڑپ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نبی تڑپے تو دنیا کو دین ملا. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, شاید آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ذرا سا اس پہ غور کیجئے, اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی تم اپنی جان کھو دو گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ کیا ہم نے اپنی جان کو یہ روگ لگایا ہوا ہے کہ لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے. ہر ایک خود سے پوچھے, اپنے ارد گرد والوں کے لیے تڑپیں, روئیں اور دعا مانگیں کہ اللہ جو لوگ ابھی تک تیری طرف نہیں آئے, ایمان سے دور ہیں, اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو ایمان نصیب فرما. پھر آیت نمبر 5 میں محاسبے کا نقطہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو ہم کتنا سنجیدہ لیتے ہیں, کتنا اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اور کتنا اس میں اپنے دل کو ملوث کرتے ہیں. آیت 13 میں حضرت موسیٰ کا ادب دیکھیے, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں دین کی دعوت کے لیے, گو کہ یہ ہدف حضرت موسیٰ کے لیے بہت مشکل تھا, لیکن اللہ کے آگے انکار نہیں کیا. ہائی لائٹ کیجیے اس جملے کو. ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات ماننی, سمجھنی, کرنی آسان لگے یا مشکل, پھر بھی ماننی ہے. کتنے عذر تھے ان کے پاس کہ اللہ میں نہیں کر سکتا, یہ کام کسی اور کو دے دے. لیکن کیا پتا چلا کہ کبھی بھی دین کا کوئی کام مشکل ہو جائے یا بوجھل ہونے لگے تو اپنے ساتھ کسی دوسرے کا ساتھ لے لیں, لیکن اس کام سے پیچھے نہ ہٹیں کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مددگار مل گیا تو کروں گا. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی, اور فرعون کے دربار میں ادب اور بے ادبی کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کے جملے کتنے نپے تلے تھے. خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا, تبلیغ کا انداز ملاحظہ فرمائیے کہ فرعون کا بھونڈا انداز ہے. بھونڈا مین بے تکا. گو کہ اس کو اپنی معیشت پر بڑا مان تھا اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ نسل کا سمجھتا تھا, لیکن انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو آیت 18 سے 68 50 آیتیں ہیں, ان سب میں آپ کو موسیٰ اور بنی اسرائیل کی باتیں ملیں گی. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ با ادب, بولیے, بے ادب, بے نصیب. پھر آیت نمبر 69, اور یاد رکھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, دیکھنے میں زیادہ لگتی ہیں لیکن ویسے زیادہ نہیں ہیں. آیت 69 سے اگلی چند آیات میں حضرت ابراہیم کا ادب نظر آتا ہے. یہ ہے اصل میں پیک پوائنٹ سورت شعرا کا. حضرت ابراہیم کا ادب کیا تھا کہ خاص طور پر اپنی قوم کے سوال جواب میں, یہاں پر نوٹ کریں کہ ہر نبی کس چیز کی دعوت دے رہا ہے, توحید اور تقویٰ کی. اور تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو بندے سے نیک کام کرواتا ہے. اس پوری صورت میں دیکھیں تو ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی سے بہت زیادہ گستاخانہ طریقے سے گفتگو کی ہے. کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی مجنو کہہ رہا ہے, کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے. آج بھی دیکھیں کیا دینداروں کے ساتھ ہم ادب کا معاملہ کرتے ہیں, کیا بے ادبی کا معاملہ کرتے ہیں. اس صورت میں قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے رحم کا ذکر ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اتنے رحم کرنے والے رب کی طرف سے جب عذاب آئے تو سمجھو کہ قومیں کتنی گستاخ ہوں گی, کتنی بے ادب قومیں تھیں. اور اللہ نصیحت کے بعد ہی عذاب دیتا ہے, ایسے ان کو نہیں پکڑتا. یعنی جب لوگوں کو نصیحت کا موقع دیا جائے اور وہ نہ مانیں, پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. آیت 2:10 سے 2:11 میں مکہ والوں نے آپ پر جو الزام لگایا تھا کہ حضرت ابراہیل علیہ السلام کی بجائے آپ کے پاس شیطان آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کام نہ تو ان کو لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. اسی طرح آیت 214 کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دوسری وحی تھی کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ, اور پہلی وحی تھی کہ خود پڑھو. اللہ کے نبی پر یہ پہلی وحی آئی، کچھ عرصہ وحی بند رہی، پھر دوسری وحی یہ آئی کہ اس سے پتہ چلا کہ اپنے بعد سب سے زیادہ حق ان کا ہے جو قریبی اور ساتھ رہنے والے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا قریبی رشتہ داروں کو بھی دعوت دیتی ہوں؟ آیت 221 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے اس سورت کا نام سورت الشورا ہے۔ آیت 224 میں اللہ تعالیٰ ایسے شاعروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے، یعنی عموماً شاعر وہ باتیں کرتے ہیں جو ممکن نہیں ہیں۔ مثلاً میں آسمان سے تمہارے لیے ستارے توڑ لاؤں گا، آج تک کسی نے توڑے؟ تمہارے لیے دودھ کی نہر کھود دوں گا، بازار سے دودھ ہی لے آئے عاشق صاحب تو بڑی بات ہے، آج کے عاشق تو بازار سے نہ لائیں کون دودھ کی نہر، کو کہہ کہ چھوڑو مجھے اور بڑی ہیں، تم بیٹھو گھر بیٹھ کے۔ بے تکی باتیں ہیں۔ دیکھیے کچھ شعروں میں تو شرک بھی ہے، تجھے بنایا خدا نے میرے لیے، اب اس کو کئی گانوں میں ڈھونڈ لیں، ہے جملہ یہ، تو آسمان سے لائی گئی دنیا میں میرے لیے، اللہ کہتا فحسب تمنم خلقناکم عبسا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ گانوں میں اتنا شرک ہے کہ واقعی مقابل پہ اپنا محبوب یا اپنی محبوبہ اور اللہ کو ایسے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے وہ دیویاں کھڑی کرتے تھے وہ یہاں ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ بیسیوں مثالیں آپ کو بھی مل جائیں گی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ آپ کے پرستار یہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے دور میں ہیروئنوں کے نام کے ساتھ کہتا آپ کا پرستار، پرستار کون ہے؟ پرستش کرنے والا۔ اور پرستش کیا ہے؟ یا کنا بدو یا کنستائن، شکر ہے آج کل انگلش میں کہتے ہیں آپ کا فین، ایسی نہیں ہے ویسے، مجھے آج تک لفظ فین نہیں سمجھ آیا، کوئی سپیلنگ کی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ ذرا سا سوچیں، شعر اور گانے بندے کو کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ 10 گانے اگر آپ کو کوئی بول یاد ہے نا، آپ ذرا سے اس کے معنوں پہ غور کریں، آپ کے ہاتھوں میں پسینہ آ جائے گا۔ مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں گانے والے اللہ کے، اور پرووک کرنا لوگوں کو اللہ کے خلاف کرنا، اللہ اکبر، تو یہ بیکار باتیں ہیں۔ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے شاعروں میں ایسی بتا دیں کہ وہ پائی جائیں تو شاعری بری نہیں، اگر شاعر ایمان والے ہوں، 1 نمبر 2 عملی زندگی میں نیک کام کرنے والے ہوں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، اور اپنے شعروں میں کسی کا مذاق یا ہنسی نہ اڑائیں، حق کی حمایت کرتے ہوں تو برے نہیں ہیں۔ شعر جو ہے وہ کلام ہے جیسے نثر ہے، یعنی پوئٹری اینڈ پروز، لیکن بری شاعری میں بعض ایسی باتیں اور بول ہوتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ان شرکیہ جملوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی انسان کو گستاخ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورت نمل شروع ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ شاعروں کی بات کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ سورت نمل ہے، کچھ حصہ اس کا زیادہ نہیں ہے۔ نمل کس کو کہتے ہیں؟ کس کس کو چونٹیاں اچھی لگتی ہیں؟ ایک کو بھی نہیں اچھی لگتی۔ آپ کو دیکھیں یہ مخلوق دعائیں دیتی ہے، ان کی برکت ہوتی ہے، گھر کی کتنی بیماریاں صرف چیونٹیوں کی دعاؤں سے دور ہوتی ہیں۔ بس جس کونے میں سے چیونٹی کو نکلتا دیکھتے ہیں نا، وہاں ایک چٹکی جا کر آٹا ڈال دیں، ختم ہو جائے پھر ڈال دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ باہر نہیں آئیں گی، پھر ادھر ہی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چلیے، پتہ چلا کل گھر میں چیونٹیاں آ گئیں کھانے میں تو سارا نام ہمارا لگ گیا، ایک اور الزام لگ گئے ہم پہ کہ یہ کہتا ہے چیونٹیوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ بڑی پیاری لگتی ہے چونٹی، یقین کریں کبھی ان کو گھومتا پھرتا دیکھے پیار کرنے کو دل کرتا ہے، اتنی نازک۔ اور کبھی آپ اس کی ریالٹی پڑھیں، چونٹی کے اندر اللہ نے کیا کیا کارخانے لگائے ہوئے ہیں، تو دل کرتا ہے کاش چونٹی ہوتے۔ کیونکہ اس صورت میں تو آپ کو چونٹی کا کردار دکھ رہا ہے کہ کیسے وہ اپنی دوسری چونٹیوں کو بھی اس خطرے سے آگاہ کرتی ہیں جو ان کو خود تھا۔ بہرحال صورت نمل ہے چونٹی کے نام پہ۔ اس سورت کی سب سے اہم بات پتہ، اس میں 2 بار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدم و بشرا کے لفظ آیت نمبر 2 میں آئے ہیں۔ قرآن سے ہدایت کب ملتی ہے؟ جب اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور قرآن بشرا کب ہوتا ہے، خوشخبریاں کب ملتی ہیں؟ جب اس پہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کی قسمیں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، یعنی نماز، زکوٰۃ اور حج، آخرت وغیرہ پر یقین۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اگلی آیات میں پھر حضرت موسیٰ کا قصہ ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ سے کتنا پیار ہے. آپ کی امی اگر کسی ایک خاص بچے کا زیادہ ذکر کرے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ بس وہی آپ کا لاڈلا ہے نا. موسیٰ واقعی بڑے لاڈلے تھے, اور سب سے زیادہ ان کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. چند دن کی مشکلیں سہہ کر چلے گئے, اب ہمیشہ کے تذکرے ہیں. اور فرعون نے چار دن نفس کی پوجا کی, یا نہ ربکم الاعلا, اور آج دیکھیے کہاں ہیں. بلکہ وہ قارون کی بات ہے, ہر دن جو زمین میں دھس رہا ہے, فرعون اور اس کے لشکروں کو ہر دن صبح و شام ان کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. کتنی حسرت ہوگی ان کو, لیکن اب واپس نہیں آ سکتے. الحمدللہ ہم موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. پھر آیت نمبر 7 سے 14 تک حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا رہے ہیں کہ فاسدوں کا انجام کیا ہوا, اور ان کا حشر دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو بھی لوگ ایسے کام کریں گے دنیا میں رہتے ہوئے, تو ان کے ساتھ کل کیا معاملہ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہے, اور پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نعمتیں دی تھیں, اس دور میں ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. آیت 30 سے پتہ چلتا ہے کہ خط لکھتے ہوئے بسم اللہ کے بعد اپنا نام لکھنا چاہیے. ہم کہاں لکھتے ہیں اپنا نام؟ کبھی یاد کریں وہ وقت جب خط لکھتے تھے, 4-6 صفحے پڑھ کے اینڈ پہ آپ کی مخلص اور آپ کی فلاں سب سے آخر میں. تو خط لکھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے کہ نام اوپر ہوگا. ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی کہانی میں دو وقت کے بادشاہوں کا تقابل ہے, ایک کے پاس دین ہے, خدا خوفی ہے, جبکہ دوسری کفر پر تھی. لیکن جو ہی اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایسے معجزات ہیں جو بادشاہوں کے پاس عموماً نہیں ہوتے, تو فوراً اپنے آپ کو اس نے دین کے تابع کر دیا. اچھے لوگوں کا یہی شیوا ہے. ہائی لائٹ کیجیے, جو چیز آپ میں نہ ہو دوسرے سے لے لیجیے, کچھ دن کے بعد آپ اسی جیسے ہو جائیں گے. بہت بڑا ایک شیطان کا دھوکہ ہے, میں کسی سے فائدہ لوں, توبہ توبہ, لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے تو لگ جائے. آپ اپنی کمی کے ساتھ جئیں گے, مثلا کوئی ڈاکٹر بھی نہ جائے کہ ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا کہ میرے جسم میں بیماری ہے, تو اینڈ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کا کیا جائے گا؟ آپ کی زندگی کے دن گنے جائیں گے. پھر اسی طرح اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اس پر جما کر نہیں رکھتے. پھر آیت 45 سے قوموں کے قصے شروع ہوتے ہیں. انسانوں کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ صبر نہیں ہے, تو بعض دفعہ بھلائی کا انتظار نہیں کر پاتے, اور اس سے پہلے ہی برائی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. یعنی اچھے دنوں کے انتظار کے لیے صبر سے گزرنا پڑتا ہے. آیت 45 سے 46 میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں, اور ایک ناصح کے طور پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے چیزیں رکھی ہیں تمہیں اپنے وقت پر مل کر رہیں گی. اس کو ہائی لائٹ کریں. بعض دفعہ ہم جلدی کرتے ہیں, جو مرضی کر لیجئے, پھل اپنے وقت پہ ہی پکے گا اور بچہ اپنے وقت پہ ہی پیدا ہوگا. اسی طرح زندگی میں ہر نعمت کے ملنے کا ایک وقت اللہ نے دیا ہوا ہے, اس کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن تم صبر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر صبر کرو گے تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ گناہوں کی معافی طلب کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی. بعض لوگ اس کے کئی من گھڑت طریقے سوچے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جو بھی مصیبت آتی ہے اس میں یقیناً انسان کا اپنا نفس ملوث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی معاملہ ہو اس کو خوشی سے قبول کرنا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اور زیادہ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. تو حضرت صالح کی کہانی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا برا نہ چاہے تو دشمن جتنی مرضی خواہش کر لے, کتنی بھی کوششیں کر لے, کبھی بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جی, وہ کہتا نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے پر کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آیت 54 سے حضرت لوط کی کہانی شروع ہوتی ہے. آج کے دور میں اس کو جدت پسندی کہا جاتا ہے, یعنی نیو لائف سٹائل, جس کو انسانی حقوق کہا جا رہا ہے اور جس کو فطرت کی پکار کہا جا رہا ہے. اس کو حضرت لوط علیہ السلام جہالت کہتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نام بدل بھی دیے جائیں جہالت کا کام جہالت ہی کا رہتا ہے. اللہ کے نبی کی وہ روایات سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے, اور اسی طرح زنا, بدکاری اور دوسری چیزوں کا بھی معاملہ ہوگا. آج آپ دیکھیں بڑے خوبصورت سے نام لے کر اکثر ایسی چیزوں کو جائز قرار دیا گیا, لیکن حقیقت یہ کہ یہ ساری چیزیں جہالت کی ہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے کیونکہ بیوی کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں, غیر قوم کی تھی نا. حضرت لوط باہر سے آئے تھے اور بیوی جو تھی وہ اسی قوم میں سے تھی جن میں ہوموسیکشوالٹی کا مرض تھا. اپنے خاندان کو اہمیت دیتی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس کو بھی تباہ کر دیا. ہم سب اپنا محاسبہ کریں, کیا ہم کسی دوسرے کی نیکی پر قیاس تو نہیں کر رہے کہ فلاں مجھے بچا لے گا. شوہر کو یا ماں باپ کو یا بزرگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جیتے ہیں. اصل بات یہ کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے اعمال ہی کام دیں گے. اب نبیوں کے قصے سنانے کے بعد اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں, نبی کہو الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیے کہ پارے کے اینڈ پہ بہت ہی خوبصورت آیتوں پہ اختتام ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ پر نظریں لگا لے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس کو خیر کی بنائے گا. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. یعنی نبیوں کے قصوں کے اور قوموں کی ہلاکت کے قصوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہیں. اے نبی کہو حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا. کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے عذابوں سے مارے گئے وہ سلامتی والے لوگ نہیں تھے. اللہ کے چنے ہوئے لوگ دنیا میں کیسے ہی کیوں نہ ہوں, لیکن حقیقت ہے کہ انجام بتاتا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی کام کریں, حالات کا اتار چڑھاؤ دیکھیں, تو انتظار کریں کہ انجام کار کس کا کیا ہوتا ہے. ایک انسان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کرائیٹیرین یعنی معیار رکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو اللہ کی نظر میں اچھا سمجھا جائے گا اس کا انجام اچھا ہوگا. بظاہر دنیا میں ہم برائی کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں ہی کامیابی کی دلیل ہے, لیکن نہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس نے اتنی برائیوں کے ماحول میں سے بھی نبیوں کے ساتھ چند لوگوں کو بچا لیا اور فرمایا ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں, تو ہمارے دل یہی جواب دیتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے. اور ہم اسی کی تعریف اور شکر بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اس پارے کو پڑھنے کا موقع دیا, اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہترین نعمت کا سبب بنا دے, اور جو ہم نے آداب اس پارے میں دیکھے اور سیکھے ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں, اپنے دلوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے اور نبی کے ساتھ دل میں کیا معاملہ آتا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے عمل کو دیکھیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور بولنے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ تھا 19واں پارہ, اور آج آپ 1 کی لائن سے اوپر چلے گئے, یعنی اب اگلے پارے میں 2 کا لفظ ہوگا, 1 کا نہیں ہوگا. یہی زندگی ہے. پہلے 10 پارے بچپن تھا, بیچ کے جوانی, اور اب 20واں پارے سے آپ کی ادھیڑ عمر شروع ہوگی. وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں لگتا. کتنوں کو لگے ہیں یہ 19 پارے بڑا مشکل وقت گزرا, دھڑکا نہیں لگ گیا کہ آگے کیا کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے راستے پہ چلنے سے محروم نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ.